مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
حق کا تو ہی ہار ہے، تدبیر تیری تار ہے، دل یا قادری۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا
پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت میری بھولی مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت میری بھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، اور کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا کوئی زود و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا کوئی زود و تقویٰ چل پڑا مدینے کی جانب، مگر ہائے سر پر گناہوں کا بار ہے، چل پڑا مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر کمبار ہے، اور جرم و عصیان پہ اپنی لجاتا ہوا اور اشک ندامت بغاتا ہوا، جرم و عصیان پہ بغاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، اور تیرا شگے دو جہاں کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، کیا شوقوں ہی مجھے سے پڑھ کر بھی حقدار ہے جانا بھی ناز بردار ہے مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے
العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 432 کے اوپر سے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1432 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی دوسری شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. حاضرین اور ناظرین مل کر آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے تاکہ ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہو. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے. کپڑے یا بدن داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تمام استائیں بھائی ہو سکے تو دو زانوں ہو جائیے، جب تک بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائیے، توفیق ملے تو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، اس میں آپ کے لیے بھی کچھ نیتیں ہوں گی، تو حسب حال آپ بھی کر لیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اور بخاری شریف کی حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیۃ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس آیت و حدیث میں احکام دیے گئے، ان کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی اس ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، معلوم ہوا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام محمد شبیر کیانی ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے پچھلے سال حج کیا ہو اور وہ دوبارہ حج کرنا چاہتا ہو اس سال، تو کیا وہ اپنا پچھلے حج کا دم اس سال حج سے پہلے دے سکتا ہے، یا حج کرنے کے بعد وہ اس دم کو دے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ
اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دم جو ہے یہ زندگی میں جب بھی ادا کرے، یہ ادا قضا نہیں ہے، جلد از جلد اپنا یہ واجب اتار دے، بوجھ اتار دے حج سے پہلے یا بعد کا اس میں نہیں ہے۔ یہ پچھلے حج کا دم ہے تو دوسرے حج کا انتظار بھی نہ کرے، اور دوسرا حج تو آپ کو نصیب ہوگا، سب کو تو نصیب ہو نہیں سکتا، غریبوں کو کہاں بیچاروں کو ایک حج کے لیے ترستے ہوتے ہیں کہ نصیب ہو جائے، تو اس لیے جب دم واجب ہو گیا تو اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دے۔ اگر آپ نہیں جا پا رہے تو جو حج کے لیے جا رہا ہو، عمرے کے لیے جا رہا ہو، اس کو رقم دے دیں، وکیل کر دیں اپنا، یا کسی کو ٹیلی فون کر کے، کوئی عزیز ہو آپ کا، دوست ہو، اس کو بول دیں وہ دم کر دیں۔ حرم میں دینا ہوگا، حرم سے باہر دم نہیں دے سکتے، جس نے حرم سے باہر دم دیا تو اس کا دم ادا نہیں ہوگا، دوبارہ دینا پڑے گا اس کو دم حرم کے اندر، حدود حرم، تمتو والے کے لیے، جو قران والوں کے لیے، سب حرم میں ہی ہے۔ دم کے لفظی معنی سمجھتے ہیں، ایک دم تو سانس کو بھی بولتے ہیں، دم نکل گیا اس میں، سگریٹ پینے والے بھی دم لگاتے ہیں، یہاں دم سے کیا مراد ہے؟ دم کے لفظی معنی کیا ہے؟ گلا۔ دم کے معنی خون۔ ایک یہ چٹکلا ہے، حج کے مسائل میں کتنی ناواقفیت ہے۔ ایک مجھے صاحب ملتے تھے، چند سال تک وہ ملتے رہے، اور بازار تو عالم لگ رہے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں تو کسی دوسرے ملک سے آتے تھے، پاکستان سے نہیں تھے پاکستانی، باہر ملک سے آتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے الگ سے پوچھا کہ یار یہ دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے یہ کتابوں میں، اور تم نے بھی رفیق الحرمین میں لکھا ہے دم، یہ دم ہوتا کیا ہے؟ میں تو حیران رہ گیا کہ وہ اتنے حج کیے، اس کو یہی پتا نہیں دم کیا ہوتا ہے، کنفیوز تھے بیچارے۔ تو یہ ہے حج کے مسائل میں، تو یہ مطلب بہت اس میں بار بار مطالعہ کرنا پڑے پھر بھی، لیکن اس میں تجربات ضروری ہے، حج کرے کئی بار، حج عمرہ کرے تو پھر کچھ مسائل یاد ہوئے، لیکن جس کی توجہ نہیں ہوتی، ہو سو حج کر لے تب بھی مسائل اس کو نہیں پتا ہوتے، ایک مبالغہ ہے۔ مطالعہ، اچھی صحبت علماء کی، ان سے پوچھتے رہنا، کیونکہ عام باتوں میں یہ مسائل سیکھنے کو نہیں ملتے جب تک پوچھے نہیں آتے، کہ عام بول چال سے اس کا تعلق نہیں ہے ان مسائل کا. تو یہ ہمارے تخصص فی الفقہ کے طلبہ یہاں تشریف فرمائیں، تو میں امید کروں کہ رفیق الحرمین سب نے پڑھ لی ہوگی. کس کس نے پڑھی ہے؟ بس چار پانچ میں باہر پیچھے سے کسی نے پڑھی ہے رفیق الحرمین؟ ماشاء اللہ کچھ حصہ میں نے یہاں بھی پڑھی ہے. یہ تخصص الفقہ والے تو عام بول چال میں مفتی کہلاتے ہیں، اب عام دن کو مفتی بولتے ہوں گے، مفتی صاحب. اب وہ لوگ آپ کو آج کل حج کا سیزن ہے، آپ کو حج کے مسائل پوچھتے ہوں گے تو آپ کیا بتاتے ہوں گے یار؟ اب نہیں بتاتے تو مولانا کا امپریشن خراب پڑتا ہے، تو اس لیے وہ بتاتے بھی شاید ہوں آپ. تو اب یہ کہ وہ اندھیرے میں تیر برساتے ہوں تو کیسے چلے گا؟ حرام. مسئلہ معلوم نہ ہو پھر بھی اندھیرے میں تیر مار دینا اپنی عزت بچانے کے لیے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب ہم کو نہیں دیکھتے یار، ہم ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے، بلکہ میں پوچھتا رہتا ہوں جہاں بھی شک پڑتا ہے مجھے، یا اٹک اٹک کے بولتا ہوں، ادھر سائڈ پہ دیکھ لیتا ہوں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے تو ادھر سے وہ اوکے کا سگنل محسوس کرتا ہوں تو چلا جاتا ہوں. کیونکہ وہ حفظہ ہر وقت آپ سے میں رہتی نہیں ہے، کبھی شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اٹکل سے اور شبہ بھی ہو تو ویسے نہیں بیان کرنا چاہیے. تو میں تو چونکہ وہ ترکیب ہے اس لیے وہ، ورنہ آپ بارہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں پھر نہیں بتاتا مسئلہ، بعد میں معلوم کر کے بتاؤں گا. تو یہ اپنے کیوں جوخم لے یار؟ ویسے میری تو کوئی یہاں تنخواہ بھی نہیں ہے، تنخواہ ہو تو بھی ہم اپنی آخرت کو کیوں، آخرت تھوڑی بیچی ہے. تنخواہ لینے والے نے اپنا وقت بیچا ہے، اجارہ جو وقت کا ہوتا ہے نا عام طور پہ. تو یہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ اپنے جتنے مولانا بیٹھے ہوئے نا، یہ آپ کو لوگ بھلے مسائل پوچھتے ہوں، اب یہ ان کو تو روک نہیں سکتے، لیکن آپ جب تک 100% مطمئن نہ ہو جواب نہ دیا کریں. اب حج کا سیزن ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا، رفیق الحرمین بار شریعت کا چھٹا حصہ اپنے پاس ان دنوں میں رفیق الحرمین ہے. مدنی بیگ رکھنا سیکھو نا یار، دعوت اسلامی والے بن جاؤ یار. ایسا بیگ پہلے چھوٹا سا رکھ لو، اس میں ایسے موقع پر 15واں حصہ بار شریعت کا ہو آپ کے بیگ میں، قربانی کے مسائل لوگ اب بھی اب تو پوچھیں گے، اب زیادہ پوچھیں گے قربانی کے مسائل. تو آپ کے پاس 15واں حصہ اور یہ اپنا ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ آپ کے بیگ میں کم از کم یہ ہوں، رفیق الحرمین اور بہار شریف کا چھٹا حصہ. سیزن کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ ہے تو وہ آقا کا مہینہ، اور اس طرح کے رسائل پھر کچھ تقسیم کرنے کے لیے بھی جے بی سائز کے بھی رسائل حسب توفیق حسب حیثیت رکھنے چاہیے، تو آپ انفرادی کوشش میں دیں. تو یہ کتابیں دیکھو، آپ کا اڑنا بچھونا جو ہے نا وہ سمجھو علم دین ہے، تو آپ کے پاس اپنی ضرورت کی کتابیں ہر وقت موجود ہوں تاکہ آپ کو جواب یاد نہ ہو تو آپ کھول کے دکھا سکیں، معلوم کر کے بتا سکیں، ثواب کا کام ہے. اب آپ نے رفیق الحرمین حج کے سیزن میں بھی نہیں پڑھی، اب خدا جانے آپ مفتی کیسے بنیں گے، بہت مشکل ہے. نہ آپ کو یعنی مطالعے کا شوق نہیں ہے، پیچھے سے کتنے ہاتھ اٹھے گئے جنہوں نے رفیق الحرمین پڑھ لی ہے؟ بہار شریف کا چھٹا حصہ کسی نے پڑھا آگے بیٹھے ہوں میں سے؟ تقریباً وہی ہیں جنہوں نے رفیق الحرمین کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو ان کو شوق ہے مطالعے کا، ان کی ترقی کا چانس زیادہ ہے. جن کا مطالعے کا شوق نہیں ہوتا وہ بےچارے وجہ سے ٹکرے مارتے ہیں، ترقی مشکل ہوتی ہے علمی معاملات میں، ایک بار پڑھنے سے بھی نہیں گزارا ہوتا. جب جب سیزن آئے دوبارہ اس کو ایک بار دیکھ لینا چاہیے، اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے. جب تک 100% یقین نہ ہو مسئلہ نہ بتایا کریں، نہ آپ بتائیں، نہ پیچھے والے بتائیں، نہ میں بتاؤں، نہ مفتی صاحبان بتائیں. یہ سب کے لیے مسئلہ ہے کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو مفتی بھی نہیں بتا سکتے، اس کو بھی اجازت نہیں، وہ بھی پھنسے گا بتائے گا تو گناہگار ہوگا نا، شرعاً اجازت نہیں. تو مسئلہ بتانے والوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، پر ہے بہت رسکی، ثواب بھی بہت زیادہ ہے اس کا، لیکن رسکی بھی ایسا ہی ہے، غلط بتائے گا جان بوجھ کر تو پھنسے گا. اگر مفتی نے بے خیالی میں اپنے طور پر پوری احتیاط کی لیکن بھول گیا تھا اور مسئلہ غلط بتا دیا تو گناہگار نہیں ہے، عام آدمی تو گناہگار ہو جائے گا, اس کا فیلڈ نہیں ہے بتا دے گا. تو اس لیے یا تو کتاب دیکھ کر بتائے یا یقینی معلومات حفظ ہو مسئلہ تو بتائے, ورنہ پھر معذرت کر لے اپنا امیج کوئی خراب نہیں ہوتا, کوئی امیج خراب نہیں ہوتا, ہمارا یہ وسوسہ ہے. امام مالک جیسے امام اور پیشوا نے جو مجتہد مطلق تھے, بہت بڑے فقی سے روایت ہے کہ ان کے صحبت میں رہے تھے, تو 48 سوالات ان کی موجودگی میں کیے گئے, ان سے 48 مسائل پوچھے گئے, صرف 16 کے انہوں نے جواب دیے اور 32 کے جوابات نہیں دیے کہ مجھے نہیں آتے, نہیں معلوم, مجھے یاد نہیں. کیا ان کی شان میں فرق پڑا؟ کروڑوں نے ان کی تقلید کی نا, آج بھی دنیا میں مالکی پائے جاتے ہیں مقلدین امام مالک کے, اتنے بڑے امام اور مجتہد. ہمارے لیے منزل آسان کر دی, ورنہ ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں مسئلے بتانے والے وہ شرماتے ہیں, تو امام مالک کا یاد آتا ہے تو ہمت آ جاتی ہے. تو امام مالک جیسے نہیں شرماتے تو سر اپنی حیثیت ہی کیا ہے. اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بعضوں نے قیل و قال کیا اس میں کہ ان کو نہیں معلوم, تو کوئی ان کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑا اس کا. تو یہ محتاط تھی, بنا یہ اٹکل سے بھی جواب دیتے تو ہماری یادداشت اس کے مقابلے میں ان کی یادداشت زیادہ تھی, مگر اٹکل سے دینا ہے نہیں نا, نہیں دیا انہوں نے. تو کوئی کوئی ٹھیک ہے, مفتی صاحب کو بھی بولتا تو بھلے بولتا رہے, اس سے مفتی صاحب کی شان میں تو اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں آئی ان شاء اللہ. عوام تو ہر ایک کو مفتی بولتے ہیں, جو بھی درس نظامی کر لے یا مدنی ہو ہمارا, وہ بھی مفتی صاحب علامہ صاحب تو لوگ بولتے ہیں. تخصص والوں کو تو خاص کر مفتی صاحب بولتے ہی ہوں گے, آپ لوگ نہیں بولتے, عوام بولتے ہیں نا, آپ بھی مسکراتے ہوں گے شاید. یہ وضاحت کر دیا کریں کہ مفتی نہیں, دعا فرمائے کہ مفتی ہے, کسی مفتی کے قدموں کی دھول کا صدقہ مجھے مل جائے. ابھی تو حالت یہ کہ مفتی کی تعریف بھی صحیح معلوم نہیں ہے مجھے, میں تو پڑھ رہا ہوں.
یہ مشق کرنی پڑتی ہے بابا, مطلب یہ یوں سمجھیے جو آپ ابھی بتا رہے نا, یہ اپنی عادت پیدا کرنی چاہیے, اس کے لیے بھی کوشش مشق, یہ مطلب یہ عادت, اس کو کیا کہیں, کسبی ہے.
کس چیز کی عادت؟
یہ کہ مطلب میں نہیں جانتا, اور یہ تاثر مطلب جمانے, یہ ہے کام ہے جو آپ فرما
رہے ہیں,
کام ہے یہ, مطلب آپ جس طرح آسانی سے کہہ دیتے ہو نا, یہ اتنا آسان ہے نہیں, کام ہے یہ. کوئی یوں پوچھے اور یوں بول دینا کہ نہیں نہیں آتا تو ایک ہے مسئلہ,
زبان بھاری ہوتی ہے, اور خاص کر پوچھنے والے کی بھی شخصیت کا اس پہ اثر ہوتا ہے. کوئی بڑی شخصیت پوچھے تو پھر زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے, نہ بولوں گا تو یار یہ کیا سوچے گا.
اتنا نارمل کیس نہیں ہے جتنی نارمل طور پر آپ بیان کر جاتے
ہیں, آپ کے یہ بولنے کے بعد مزید غیر نارمل ہو جائے گا, ایب نارمل ہو جائے گا, اور یہ سمجھیں گے یار واقعی نگران شورا بھی بولتے تھے یار, وہی ہوتا ہے گھبراہٹ ہوتی ہے, تو چلو یار اب عزت بچا لو اپنی, عزت بچانا بھی ضروری ہے نا.
تو گھبراہٹ کا علاج کرنا کرے نا,
ہماری عزت مصطفیٰ کے ناموس پر قربان.
ماشاءاللہ,
ناموس کے معنی بھی عزت ہیں, جو ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرنا. تو حدیث شریف میں یہ مسئلہ بتانے پر غلط, حدیث پاک میں بہت سخت وعید ہے, قصدن غلط مسئلہ بتانا گناہ کبیر ہے. تو اس لیے وہ چاہے جیجے کو چاہے چھوٹا پوچھے, چاہے بہت بڑا پوچھے, چاہے صدر یا وزیر اعظم پوچھے, نہ کہہ دیں مجھے نہیں آتا, کیا فرق پڑے؟ اگر کچھ فرق پڑ گیا تو کوئی بات نہیں, چل جائے گی گاڑی, چل جائے گی.
آپ کو دیکھنے والے ایک بہت بڑی تعداد عوام کی ہے, ان کی عادت کیسے ختم ہو بابا؟ یہ تو مطلب آپس کی ملاقاتوں میں, دعوتوں میں, موت میت میں جب یہ بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی ورثے کی بات بعض اوقات ہوتی ہے کہ یہ انتقال ہو جائے تو ورثے بھی آپس میں بیٹھے بیٹھے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, بات ڈالتے ہیں ادھر ہی, نہیں نہیں میرے کو سب پتہ ہے, ہمارے وہ یوں ہی ہوا تھا, یہ یوں ہمارا یوں ہی ہوا تھا, وہ نہیں ہم نے دارالفتا چلتے ہیں. ارے بھائی مولانا کو چھوڑو یار, ہم
مولانا کا رابطہ کیا ہے,
میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, زندگی نکالے گا ایسے تھوڑی کا, مطلب دھوپ میں بال تھوڑی سفید کر رہے ہیں. میں نے میری بھی بہنوں میں نے, بھائیوں میں نے سب تقسیم کیا تھا ہم لوگوں نے, تو یہ وہاں بیٹھے بیٹھے بہت سے مسائل کا حل نکال دیتے ہیں, ہم کو جانے نہیں دیتے دارالفتا میں, پیٹرول چلے گا ٹائم بچانے کے لیے آپ کا. تو یہ عوام آپ کو اس وقت ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ سن رہے ہوں, ان عوام کو بھی تو بابا سمجھائے نا کہ جب آپ اتنے ماشاء اللہ علمی اور مذہبی طبقے کو اتنی احتیاط ارشاد فرما رہے ہیں, تو یہ جو آفسوں میں اور آپس میں نے رات کو دودھ پتیاں پیتے ہوئے ہوٹلوں میں بیٹھ کر جو مذہبی بحثیں کرتے ہیں اور اس میں جو یہ چھکے چوکے مارتے ہیں, اور بعض ایسے روبدار ہوتا ہے کہ ان کو مطلب ہمت نہیں ہوتی سمجھانے کی, کہہ رہی آپ کیا کر رہے ہو. وہ ستا بھی آپ کی یہ بات سمجھ لیں.
ہاں تو بس آپ سمجھا ہی رہے نا ان کو.
اچھا میں سمجھا رہا ہوں.
بڑی واقع آزمائش ہے نا کہ یوں کہیے کہ ہر گھر میں ایک مفتی موجود ہے, مفتی دور کے بعد مجتہد موجود ہے. ایسے اجتہاد کرتے ہوتے ہیں اپنے طور پر لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہر فرد مسئلے بتاتا ہے کم و بیش. اگر میں کہوں نا 99% لوگ اپنے اٹکل سے مسائل بول رہے ہوتے تو بول رہے ہوتے. عورتیں جاہلائیں بس مسئلے بتاتے ہیں. واقعی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ میرا بھی بہت واسطہ پڑا ہے نا, مجھے بھی پتا ہے ایسے ایسے مسئلے بتاتے ہوتے ہیں بےچارے, ہمیں مسئلے بتاتے ہوتے ہیں.
مجھے بابا ایک ایسا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے, ایک تھوڑی مطلب بات ہے, تو بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں ایک گھریلو ایک مسئلہ تھا, تو وہ جب وہ ایک اس میں ایک مطلب ایک مذہبی اور ایک طبقے سے متعلق اسلام بھائی بھی تھا, تو اس کو اس معاملے میں معلومات بھی تھی. اب وہ بات کرنے جائے نا تو وہاں جو بڑے بڑے بیٹھے ہوتے تھے تو نہیں یوں نہیں یوں ہے, نہیں یوں نہیں یوں ہے, تو ادھر دو تین اور بھی بیٹھے ہوتے تھے, کہتے تھے یار آپ یہ جو بول رہے اس کی بات تو سنو. ارے نہیں نہیں اس کی بات سنیں گے مگر ہم کو تو پتا ہے نا یوں نہیں یوں ہے یوں نہیں یوں ہے. لیکن اتنی بڑی عمر کے ہوتے تھے کہ ان کو سمجھانا جو تھا نا, اور باپ رے باپ مشکل ترین مسئلہ تھا. پھر پوری وہ بتا ہم کو کتاب سنائیں گے نا, بولے ہاں اب آپ کیا بول رہے تھے, تو میں بھی تو یہ بول رہا تھا, میں بھی تو یہی بول رہا تھا تو لے گئے. تو یہ ہے ایک پرابلم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چیلے کو سلامت رکھے.
آمین.
جس انداز سے یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہمیں بے باکی اور جرت سے بچا رہا ہے, کہ ایسی جرت اور ایسی بے باکی ہمیں کہیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد نہ کر دے, تو اللہ تعالی ہمیں بس علماء کے علماء اہل سنت قدموں سے لپٹا ہوا رکھے.
آمین آمین. واقعی بہت بری حالت ہے. پچھلے دنوں جو اپنے گھر پہ مشورہ تھا,
جی ہاں,
عوام کا ایک طبقہ حاضر تھا وہاں,
جی ہاں,
ہمیں مسئلے بتا ہی رہتے نا کبھی کبھی,
جی ہاں
بتا دیتے. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہو یہ جو ویڈیو پہ یا ٹیلی فون پہ جو سوالات آتے ہیں,
جی
کبھی کبھی اس میں ہی مسئلہ بتاتے ہیں.
مطلب یہ جائز تھوڑی کوئی ہوگا یوں پوچھتے ہیں.
ہاں نہیں نا, مسئلہ بتا دیتے ہیں پورا, پھر مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اپنے کو بولنا پڑتا ہے کہ یوں نہیں, آپ نے جو بتایا وہ یوں نہیں ہے.
حضرت صاحب یہ تو ناجائز ہے نا,
یہ تو سوال کرنے کا انداز ہے, یہ تو ناجائز ہے. اچھا اب یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟
جی ہاں.
ایک کا تو اس نے آدھا تو ایک کا بتا دیا کہ یہ ناجائز ہے, اور دوسرے کا جائز ہے کہ نہیں اس کو پتا نہیں ہے, پہلے کا تو پتا ہے اس کو, تو پہلے کا بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی ناجائز ہے. بعض اوقات آدمی کہنا کچھ چاہتا نکل کچھ جاتا ہے, اس پر بھی کیا حکم لگے گا؟ گھبراہٹ میں نہیں بولتے میں تشریف لایا ہوں, یہ تو عام ہے. اپنے میں ابھی میں آپ سے فرما رہا تھا, مجھے کئی بار ایسا ہوا مجھے کہتے کہ آپ عرض کر رہے تھے ابھی, اب کیا ہاں میں عرض کر دیں, میں فرما رہا ہوں میں تشریف لایا ہوں. اب اس میں بھی جو ہمارے ناظرین اور حاضرین میں کئی ایسے ہوں گے جو اس میں بھی نہیں سمجھ رہے ہوگی کیا بول رہے ہیں, ہماری کیا ہم سب تشریف تو لائے ہیں اور یہ عرض تو کر ہی رہا ہے, تو پھر کیوں اس پر یہ وہ چٹکلا بنا رہا ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں اس پہ بولتا ہے میرے
بھائی کا مہینہ اور دماغ جو توجہ نہیں ہوتی,
پتا نہیں ہوتا.
کھانا نوش فرما لیں.
نوش کرنا کس کو بولتے معلوم آپ لوگ؟ نوش کرنا مانے پینا یا نوش کرنا مانے کھانا؟ پینا. سوچ لو دیکھو کھانا کی فیور میں کون کون ہے, نوش کرنا مانے کھانا کوئی نہیں ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاتھ نیچے کر لے کچھ تھے. نوش کرنا مانے پینا, کھانا مانے تناول فرمانا. چکر دونوں ہی چلے گا, تناول فرمانا تناول کرنا. بڑوں کے لیے فرمانا آتا ہے, چھوٹوں کے لیے کرنا. بڑوں کے لیے تشریف لانا تشریف رکھنا, اپنے لیے تشریف لایا ہوں تشریف میں فرما رہا ہوں یہ غلط ہے, مطلب گناہ نہیں ہے مگر یہ اچھے الفاظ نہیں ہے. یہ بڑوں کے لیے آپ عرض کر رہے تھے, یہ سامنے والوں کو نہیں کہہ سکتے, بلکہ میں عرض کر رہا تھا, یہ آج جی کا جملہ ہے, میں عرض کر رہا تھا آپ فرما رہے تھے, یہ اس کے احترام کا جملہ ہے. تو میں تشریف لایا ہوں تو یہ اپنے احترام کی بات کر رہا, تو یہ جمتا نہیں ہے, مناسب نہیں. میں کوئی اس طرح بولے تو اس کو حساس کر اس طرح مت سنا اس پر کہ اس کی دل آزاری ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب. علی محمد.
میرا نام اشفاق ہے، میں میرپوخا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران طواف دوران طواف اگر کوئی مطاف میں کوئی کیل یا کوئی گندم کا دانا پڑا ہوا ہو اور طواف کے دوران رک کر اس کو اٹھا لیا جائے تو یہ کیسا، اس میں کوئی دم واجب یا کوئی صدقہ وغیرہ تو نہیں؟
ہمارے مقدس اوراق کو اٹھانے چاہیے، آیتیں دعائیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں اس میں، تو ہم نے بارہا اٹھایا ہے کیونکہ ورنہ لوگوں کے پاؤں تلے وہ کچلا جاتا ہے. اور اگر کوئی رک گیا، ویسے بلا ضرورت رک گیا کوئی، تو اس پر کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہے. رکنا منع ہے، نہ رکے چلتے چلتے پڑے، لیکن اس پہ گناہ کا کہیں نہیں لکھا کہ رکنا گناہ ہو جائے گا. ہاں رکتے ہوئے یہ احتیاط ہو کہ کعبے کو پیٹھ نہ ہو، نہ سینہ بھی نہ ہو، سینہ اور پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، لیفٹ سائڈ پر کعبہ رہے. اس طرح وہ جھک کر کوئی چیز اٹھا لی، ورنہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اس سے، یا وہ مقدس آیات ہیں کہ جس سے وہ بے ادبی ہوگی، تو اس لیے وہ اٹھانا چاہیے اس کو کہ یہ اٹھانے کا. بلکہ آیتیں تو معاذ اللہ گندی نالی میں پڑی ہو نا، تو اس کو اٹھانا بہت فرض لکھا ہے، فرض ہے اس کو اٹھانا، اس کو احترام کی جگہ رکھ کے اٹھانا. یہاں بھی صحیح کے مقام پر بھی یہ تشریف فرما ہوتی ہیں اوراق کتابوں کے، اور ادھر بھی رمی کے مقام پر بھی پوری پوری کتاب ہے، لیکن اس پہ یہ کہ اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، یہ دیکھ لے کہ بعضوں کا اتنا رش ہوتا ہے، اتنا ریلا ہوتا ہے کہ خطرہ ہے کہ وہ کچل جائے بندہ، تو ایسے میں تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ جھکنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ جھک کر اٹھائی لے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
میں محمد عرفان اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو در قربانی جو ہے اس کے پیسے بینک میں دیتے ہیں، تو وہ ٹائم بتاتے ہیں کہ 10 بجے قربانی آپ کی کر دی جائے گی یا 11 بجے، تو ادھر 30-40 لاکھ قربانی ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں انہوں نے کی ہے یا نہیں کی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم جو ٹائم دیا اس کے اوپر آرام اتار دیں یا نہیں، جو بھی کوئی آدمی جاتا ہے آج بھی. میرا یہ سوال ہے.
دراصل وہ تمتع والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قربانی کے بعد احرام اتارے، قربانی کا یقینی جب علم ہو جائے تو وہ اتارے، کیونکہ اس کی ترتیب ہے، پہلے کنکریاں پھر قربانی پھر حلق یا تقصیر، اور اب احرام کی پابندیاں اس کی حاجی کی ختم ہوئی، لیکن بعض وہ عورت کے تعلق سے اس کی پابندیاں باقی رہتی ہیں اور وہ ختم ہوتی ہیں طواف زیارہ کے بعد. تو اب اس صورت میں یہ قربانی اس نے بینک میں جمع کروا دی رقم، تو اس کو یقینی معلومات تو ہونی نہیں ہے نا، بھلے وقت دے دیا لیکن لاکھوں جانور کٹ رہے ہیں، اتنے بجے چھری پھر گئی، اس کی کوئی یعنی کہ اس کے بعد شہادت یا گواہی تو آئے گی نہیں. اور پھر عقلی طور پر بھی آپ سوچیں کہ وہاں اگر منڈی میں بھی لینے جائیں نا، مجھے تو پتا ہے نا، گیا بھی ہوں میں، کہ وہ اتنے اتنے بچے دکھاتے ہیں، بولتے ہیں ہادا کامل، وہ ایک ہی ان کو رٹا ہوا ہوتا ہے، ہادا کامل ہادا کامل، یعنی یہ کامل ہے پورا جانور، حالانکہ قربانی کے قابل بعض اوقات نہیں ہوتا. وہ بڑے جانور بھی کھیرے کھیرے چل رہے ہوتے ہیں، اونٹ بھی کھیرے ہی چل رہے ہوتے ہیں، اکثر اتنے اتنے اونٹ ہوتے ہیں وہ قربانی میں چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کی قربانی کا اطمینان کیسے ہوا؟ تو اس میں یہی طریقہ کر رہے ہیں آپ کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، یا پھر کسی قابل اعتماد ایسے حاجی کو آپ قربانی سونپے کہ جو مسائل جانتا ہو، ورنہ پھر حاجا کامل کے چکر میں آ کر ہوں کسی منع کو ذبح کر بیٹھے گا، تو قربانی آپ کی نہیں ہوگی. اب وہ عام غلط فہمی یہ ہے کہ دمبا وہاں ہوتے، زیادہ تر یہی ہوتے وہ دمبے ہوتے ہیں، تو دمبا اگر 6 مہینے کا ہے تو یہ عام مشہور ہے، یہاں بھی مشہور ہے کہ 6 مہینے کے دمبے کی قربانی جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. 6 مہینے کے اس دمبے یا بھیڑ کی قربانی جائز ہے کہ جو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، ایسا تگڑا ہو، یہ شرط ہے اس کی، ورنہ تو وہ 12 مہینے میں ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. تو وہاں بس وہ یہاں بھی وہاں بھی 6 مہینے کا بس وہ چلا رہے، 6 مہینے چاہے کیسا ہے, چھوٹا چھوٹا ہو, منڈا منڈا ہو. پھر وہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہاں ایک ملک سے دمبے وہ ایکسپورٹ ہو کر آتے ہیں, وہاں مختلف ممالک سے ہر چیز آتی ہے, تو جانور بھی آتے ہیں. تو ایک ملک سے وہاں دمبے آتے ہیں جس کی چکی چھانٹ دی جاتی ہے, کاٹ دی جاتی ہے, زخم بھر گیا ہوتا ہے لیکن چکی اس کی کٹی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ بھی بکتے ہیں وہ قربانی میں. ایک تہائی تک رخصت ہے, اگر ایک تہائی یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے. ایک تہائی سے زیادہ اگر چکی کٹی ہوئی ہے یا دم کٹی ہوئی ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہاں تو یہ بہت بہت آزمائش ہے. وہاں کان تو غالب اکثر جانوروں کے میں نے دیکھے چیرے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بولتے ہیں نشانی کے لیے ہم نے چیرے, کٹے ہوتے, کٹنگ ہوتی ہے, ٹکڑا کٹا ہوا ہوتا ہے. تو اگر ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا کان تب بھی قربانی نہیں ہوگی. تو اپنے لیے بھی جانور وہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے, آسانی سے ملتا نہیں ہے. وہاں ہماری طرح یہ نہیں ہوتا کہ خوبصورت جانور سجا کے لائے اور لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں, وہ لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں, وہ 300 ریال, 250 ریال, 400 ریال لاٹ ہوتے ہیں, جو پکڑ لو اس میں چھانٹی کر لو. چھانٹی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے جو اپنے دور میں دیکھا, اب کوئی فرق ترکیب آؤٹ تبدیل ہوئی ہے تو مجھے پتا نہیں ہے, تو اس لیے وہ دیکھ بھال کر لینا ضروری ہے. تو اب ان کے یہاں جن کے آپ قربانیاں کروا رہے ہیں یہ سارے مسائل, وہ تھوڑی مطلب اتنا خیال کرنے جائیں گے تو وہ کہاں سے لاکھوں جانور کاٹیں گے, کیسے کاٹیں گے اتنے, ان کو وہ حدا کامل بولتے ہیں, وہ حقیقی کامل کہاں سے لائیں گے. تو بہت سارے اس میں شبہات ہیں, تو اس لیے وہ اس سب سے بچنے کے لیے ذات محنت زندہ باد, خود تھوڑی تکلیف اٹھا لیں اور قربانی اپنے ہاتھ سے کریں یا کسی جاننے والے, مسائل جاننے والے ویسے کروائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی العبی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عظیم اتاری ڈھاکہ محمد پور بنگلہ دیش سے. پیارے باپا جان, ایک سوال یہ ہے کہ عمرہ کرتے وقت بندہ کیا نیت کرے, اور دوسرا کہ اپنے مرشد کے بارگاہ میں حاضر ہو تو کیا نیت کرے.
عمرے کی نیت تو یہ نا کہ وہ احرام باندھتے وقت عمرہ کریں گے, عمرے کی نیت کریں گے, وہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے, اس کو دیکھ کر پڑھ لیجئے. وہ اسی وقت کریں گے جب یہ آپ احرام کی ترکیب بنے گی. اس کے علاوہ کئی اچھی اچھی نیتیں کی جاتی ہیں, وہ نگران شورا کا ایک بیان ہوا ہے حج کی نیتیں, اور وہ وی سی ڈی جاری ہو گئی ہے, اس کو سن لیں, اس میں کثیر نیتیں بیان ہوئی ہیں. پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری کی نیتیں, اس میں یہ کہ جب بھی کسی مسلمان کے پاس جائیں تو نیتیں تو کرنی چاہیے, بات چیت کرنی ہے تب بھی نیتیں ہو جائیں تو اچھا ہے. اور بات چیت کی الحمدللہ وہ تقریباً 42 نیتیں میں نے لکھی ہیں, اس کے وہ پینا فلیکس پر بھی کچھ لکھوائی ہیں, مکتبے پر نہیں ہے میری, مطلب پرسنل. میں نے کہا کسی کو جذبہ ہوگا, شوق ہوگا تو میں دوں گا, سمجھ میں آئے گا تو تحفے میں, بعضوں کو دیا میں, جو نیتیں کرنے کا ذہن رکھتا ہو سمجھ آتی ہے اس کو, تو اسی جگہ کے لٹکا لے, فون کرنا ہے, بات کرنا ہے, تو کبھی کبھی تو اس طرح عادت ہو جائے گی تو بات کرنے سے پہلے دو چار نیتیں ہو جائے کریں گی. مثلا اب یہ کہ جب کسی کے پاس جا رہا ہے, چاہے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہے, تو السلام علیکم کہوں گا, اس سلام کی اپنی نیتیں, سلام کرنے سے پہلے یہ نیتیں ہوں کہ اس کی جان, عزت, آبرو, مال, یہ سب مجھ پر حرام ہے, السلام علیکم, یوں مطلب نیتیں پہلے ہو جائیں سلام سے. اور پیر صاحب کی زیارت کروں گا تو اللہ کے نیک بندے کی زیارت ثواب, وہ پیر وہی ہوتا ہے جو عالم بھی ہو, اور حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت, یہ نیت کریں گے تو ثواب ملے گا, ویسے نہیں ملے گا. نیت ثواب کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کے چہرے کی زیارت کروں گا, دست بوسی کروں گا تعظیمن, تو اس کی بھی نیت ہو, ورنہ ویسے ہاتھ چومنے سے بس عادت ہے, ایک چوم لی, نہیں نیت کرے کہ میں ثواب کے لیے ہاتھ چوم رہا ہوں. تو ثواب ملے گا. اگر پیر صاحب نے چھینک ماری وہ حمد کی الحمدللہ کا تو میں نے سن کر یرحمک اللہ کہوں گا ادائے واجب کے لیے, کہ تو واجب ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جو بھی چھینک آئے اس کو حمد کرنا سنت ہے الحمدللہ کہہ لے, اور سننے والے کے لیے واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے یرحمک اللہ. مجھے چھینک آئی اور میں نے الحمدللہ کہا اور پیر صاحب نے یا کسی مسلمان نے یرحمک اللہ کا تو میں یغفر اللہ لنا ولکم کہوں گا, یہ مستحب ہے. جواب الجواب چھینک کا دوں گا, میں نے چھینک ماری حمد کی اس نے جواب دیا, اس کے جواب کا میں جواب دوں گا یغفر اللہ لنا ولکم. پیر صاحب کو سنانے کے بجائے پیر صاحب کی سنوں گا. یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے پیر صاحب کے پاس جا کر اپنے کارنامے سناتے ہیں, پیر صاحب کے سامنے اپنے کارنامے سنانے کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ پیر صاحب کے ملفوظات کا منتظر رہے, کوئی مدنی پھول پیر صاحب سے مل جائے, کوئی نصیحت مل جائے, کوئی کام کی بات بتا دیں پیر صاحب جو میری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو جائے, تو سننے کا منتظر رہے. بلکہ پیر کے پاس جب جائے نا تو اتنا ادب اور احترام کرے کہ درود شریف وغیرہ کچھ ورد و وظائف بھی نہ پڑے, بلکہ پیر صاحب کی زیارت کرے یہ بہتر ہے. خاموش رہے, بولے نہیں, آواز اونچی نہ کرے. تو جتنا احترام کرے گا ادب کرے گا تو اتنا اس کو فیض ملے گا. تو یہ ساری نیتیں اس کو کرنی چاہیے اچھی اچھی, تو انشاءاللہ جتنی اچھی نیتیں کرے گا جبکہ واقعی وہ اچھی ہوئی تو ثواب پائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پاپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی
وبرکاتہ. محمد جلیل عطاری مکہ المکرمہ سے بول رہا ہوں. پاپا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں حاجی صاحبان جو آتے ہیں قربانی کے جانوروں کو ذبح کروانے کے لیے, تو بعض حضرات ان میں سے حاجیوں سے پیسے وغیرہ لے کر قربانی کے جانوروں کو ان کے جانے کے بعد جو ہے ان کے گوشت کو خود کر دیتے ہیں, یعنی تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میرا پاپا جان سے جو سوال یہ ہے کہ حج بدل کے لیے کوئی شخص ایک شخص کو مثال کے طور پر 2000 ریال دیتا ہے اور وہی شخص یہ حج کسی حج بدل کسی کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو 1500 ریال میں دے دیتا ہے اور وہ شخص کسی تیسرے شخص کو 1000 ریال میں دے دیتا ہے, کیا ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے؟ اگر ان میں کوئی رکن چھوٹ جائے اس حاجی سے تو اس میں کون گناہگار ٹھہرے گا؟ براہ کرم ان سوالوں کا جواب دے دیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ لوگ وہاں مینا شریف میں جانور کی قربانیاں کر کے گوشت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ کہاں لے جائیں, بےچارے مسافر ہوتے ہیں. تو اب یہ وہ اس جانور کا گوشت جو لے لے اس کے لیے مباح ہو جائے گا, بلکہ یہ ضائع نہ ہو کسی کے کام ہی آئے تو اچھا ہے. اب یہ گوشت جس نے لے لیا وہ چاہے کھائے کسی کو کھلائے, اگر وہ شکرانے کی قربانی ہے جو کہ قران اور تمتو والے پر واجب ہے, اس قربانی کرنے کے بعد یہ جانور کو ذبح کر کے چھوڑ کر آ گیا تو ٹھیک ہے جو لے جائے اس کا, لیکن جنہوں نے اس کو لیا وہ اس کو بیچ نہیں سکتے, اور پتہ ہے کہ یہ اسی جانور کا گوشت بیچ رہا ہے جو یہ چھوڑ کر چلا گیا, تو ابھی اس سے یہ گوشت خرید بھی نہیں سکتے. اور رہا دم جس پر واجب ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی قربانی کرے تو اس کا گوشت جو ہے وہ فقیروں اور مسکینوں تک پہنچائے. اب وہاں واقعی ایسا ممکن نہیں ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ عید کے دن ہی اس کی قربانی کرے, کچھ انتظار کر لے, ایسا آدمی تلاش کر لے پاکستانیوں میں ہندوستانیوں میں یا وہ مقامی لوگوں میں مل جائے تو بے شک اس پر اگر اعتماد ہے تو اسی کو رقم دے دے کہ تم یار میری طرف سے اتنے دم کر دو اور یہ دم کا گوشت بھی تم کو اختیار ہے, چاہے تم استعمال کر لو یا کسی اور کو بانٹ دو, مسکینوں کو بانٹنا یہ اس کو تاکید کر دے.
اب دم دینے تک کی مدت کا بیان ہو جائے نا کہ دم اتنے عرصے تک دیا جا سکتا ہے,
عمر بھر جب بھی دے یہ, بلکہ اگر عمر بھر بھی نہیں دے سکا تو وصیت کر کے جانا واجب ہے اس پر, وصیت کر دے.
اسی طرح یہی جیسے اپنے ملک میں آ گیا تو اپنے ملک میں آنے کے بعد بھی تو وہ دم کی ترکیب بنا سکتا ہے نا, حرم ہے دم, دم حرم کی اس میں کہہ دینا.
جی
تو یہ اپنے ملک میں آ کر بھی ترکیب بنا سکتا ہے نا. جو
عمرے کے دور میں مل سکتے ہیں فقراء آسانی سے, اور ویسے کوئی عزیز ہے تو اس کو جب سیزن آف ہو اس وقت بھی مل سکتا ہے.
تو وہاں تو مانگنے والوں کو بھی دوران سیزن اتنا مل چکا ہوگا کہ وہ نہ فقیر رہا ہوگا نہ مسکین رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہوگا.
دنے غالب کرے اور کیا, تاکہ یہ فقیر ہے یا نہیں ہے.
جی ہاں,
آئے بڑا دشوار ہے, لیکن یہ کہنا کہ افضل الاعمال احمزها, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں سے احمد زیادہ ہو.
وہ حج بدل جو
حج البدل, وہ جو
2000 میں لیا,
1500 میں بیچا اس نے, 1000 میں بیچا, جس کو اس نے حج البدل کے لیے وہ سونپا نا, وہ دوسرے کو وکیل کر ہی نہیں سکتا. بیچنا تو دور کی بات ہے, اسی کو کرنا ہوگا. اب وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا, تو جس نے اس کو حج بدل کے لیے وہ ترکیب بنائے اسی کو بول دے گا میں نہیں جا سکتا, اور اس کو رقم اس کی لوٹا دے. یہ تو بالکل سراسر ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام کر رہے ہیں. جو ایسا کر رہے ہیں تو توبہ بھی کرنی چاہیے, اور جس کی رقم کو اس طرح انہوں نے خرد برد کیا ہے اس کو لوٹانا بھی پڑے گا. تو اس طرح حج بدل ہو بھی نہیں سکے گا, ہوگا بھی نہیں اس کا, اور یہ گناہگار بھی ہوں گے. یہاں میں نے عرب کے ایک ملک میں دیکھا تھا کہ وہ باقاعدہ سائن بورڈ لگے ہوئے حج البدل ویڈنگ ہے, اور 2500 روپے. اب روپے کے بعد وہ جو بھی لگا لو وہاں کی کرنسی کا نام, ریال درہم جو بھی ہو, وہ لکھے ہوئے 2500 حج. وہاں سے بائی روڈ بھی جاتے ہیں حج پر, وہ حج کے سیزن میں یہ لگتے ہیں. مطلب اب پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں, 2500 مکمل لے لیا فارغ ہو گیا تو یہ تو گڑبڑ ہے, جو بچ گئے اس کو دینا پڑے گا نا جسے بھیجے. اور بھی اس کے زمینی بہت سارے مسائل ہیں, بہت ڈیفیکلٹ مسائل ہیں اس کے حج البدل کے. باہر شریعت میں اس کے تفصیلی مسائل ہیں, کچھ مسائل رفیق الحرمین میں بھی اس کے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کا سفر بخیر فرمائے, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. بارگاہ رسالت میں میرا سلام شیخین کریم سیدنا حمزہ اہل بقیع و معلہ کی خدمات میں سلام. اہل مطاف کم و بیش 70 انبیاء کرام کے مزارات مطاف میں, حتیم میں, آب زمزم, بیر زمزم اور حجر اسود کے مابین درمیان میں میرا سلام عرض کیجیے گا. قبولیت کے مقامات میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کیجیے. وہاں لوگ آپ کو مسائل تو پوچھیں گے لیکن یہ عرض کر دوں کہ حج کے مسائل ہیں بڑے ادق. پہلی بار جا رہے ہیں تو اس میں جب تک 100% اور ہمیشہ ہر مسئلے میں جب تک 100% یقین نہ ہو اس وقت تک عالم بھی جواب نہ دے, مفتی بھی جواب نہ دے, جب تک 100% یقین نہ ہو کہ یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ درست ہے تو نہ بول دیں. نہ بولنے میں کوئی عزت نہیں جاتی, عزت بڑھتی ہے, بلکہ انکار کر دینا بھی. مولا مشکل کشا کے ارشاد کے مطابق آداب علم ہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم, اور فوراً مسئلہ نہ بتایا جائے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب سوال کیا جاتا تو آپ چپ ہو جاتے, غور فرماتے, پھر جواب دیتے. ہم حاضر جوابی کا روب ڈالنے کے لیے, سکہ بٹھانے کے لیے بعض اوقات پٹاپٹ جواب دیتے ہیں. امام اعظم غور فرماتے, ڈرتے تھے, اتنا ڈرتے تھے کہ ایک بار کسی بات پر کسی عام سے لڑکے نے طالب اتق اللہ کہہ دیا, اللہ سے ڈری ہے, گھبرا کے رقت کے ساتھ گر پڑے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس لیے مسائل بتانے میں خاص کر بے باکی بہت زیادہ خطرناک ہے کہ وہ عمل کرے گا اور دوسروں کو بتائے گا اور کہیں یہ سارا اپنے کھاتے میں نہ آ جائے. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں بےچارے کو بتاؤں گا نہیں تو کیا کرے گا, کا کیا ہوگا, یا کہیں ادھر ادھر چلا جائے گا, لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. یہ تو مفتیوں کے لیے آداب بحر شریف میں لکھے ہوئے. اگر مسئلے میں انشراح صدر نہیں ہو رہا تو اپنے سے زیادہ علم والے سے رجوع کرے, اس سے پوچھے, اس میں حیا نہ محسوس کرے. یہ ان کو چاہیے کہ بعد میں ان کو ٹائم دیں, بلکہ وہ زیادہ خوش اس میں ہوگا کہ اس کا فون نمبر لے لیا جائے گا کہ اگر مجھے مسئلہ معلوم ہو گیا تو میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لوں گا. اگر معلوم ہو گیا تو, معلوم نہ ہوا تو پھر بھی اگر اس کی دل جوئی اور اس کو قریب لانے کا طریقہ ہے یہ, اس کو میسج دے دے کہ میں نے کوشش کی لیکن میں ابھی تک مسئلے پا نہیں سکا, تو یہ اور بھی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. ثواب تو ملے گا, ظاہر ثواب تو اتنا ملے گا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کی حکایت ہے کہ وہ جب فوت ہو گئے تو انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. فرمایا مجھے بوڑھی عورتیں مسائل پوچھنے آتی تھیں تو میں ان کو جواب دیتا تھا, اس وجہ سے میری مغفرت ہو. پرانے مطلب اسلاف میں سے کسی کا واقعہ ہے. تو مسائل بتانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے, لیکن عوام کو مسائل بتانے کی اجازت نہیں, یہ علماء کا میٹر ہے. یوں ہونا چاہیے تو یوں بھی شاید ہو, تو عوام پھر اس کو یہ وہ جواب ہی سمجھ کر اس پہ عمل کرے گی. بس یہ بول دے مجھے نہیں آتا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طالباً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تھا ایک بار تو میری موجودگی میں ان کو 48 سوالات کیے گئے, تو صرف 16 سوالات کے جوابات دیے, اور 32 مسائل کے بارے میں فرما دیا کہ مجھے نہیں آتے. امام مالک کی کوئی شان میں فرق نہیں پڑا, لاکھوں کروڑوں ان کے ماننے والے اب بھی پائے جاتے ہیں مقلدین مالکی. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بخیر فرمائے, اور کتابیں ساتھ رکھیے گا, ارشاد الساری بہار شریعت کا چھٹا حصہ, کتاب الحج, رفیق الحرمین, یہ تین کتابیں ہوئی نا تو آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی ہوتی رہی ہے. لوگوں کے سوالات کے جوابات ازبر نہ بھی ہوئے تو بعد میں دیکھ کر بتانے میں سہولت رہی. نوید کڑن شاہ ہیں, یہاں تھے مجھے پتا ہے, کڑن شاہ کامیاب ناظم تھے یہاں کے, اور یہ تو خاندانی طور پر ہیں دعوت اسلامی کی پیداوار. انہوں نے تو ان کی ولادت ہی میں امید کرتا ہوں دعوت اسلامی میں ہوئی, اس لیے کہ نیاز بھائی تو شروع کے ہیں, یہ سب سے ہو سکتا ہے پرانے, یہ لوگ تو ماشاء اللہ ہی دعوت اسلامی کی پیداوار ہیں. اللہ اور برکت دے, اور استقامت بخشے, اللہ ان کو اور برکت دے. کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. سوئے با جانے والو مجھے چھوڑ کے,
سوئے تیبا جانے
والو جدائی اب تو جدائی
مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو, میری آنکھ کو
مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے.